بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بارك الدرود لمحمد وعلى محمد
میرے ہاتھ سے چھن گیا ہے اتنا ہی سدمہ دور پر نماز کی قدم ہونے
اتنا نہیں ہوتا. ہاں ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے. اگر اتنا نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھر مجھے زیادہ محبوب ہے. سب سی بات ہے سب سی بات. چلیے میں اور بدتر مثال ہوں. بس آج کل چھوڑ پھر آپ لوگ پرانا مان لیں آپ کو پتا چلے کہ بھائی آپ کی وہ جو ڈینمارک کی سٹیزن شپ تھی نا وہ کینسل ہو گئی ہے. اب وہی پریشانی داخل ہوتی ہے جو فجر کی نماز قضا ہونے کے بعد داخل ہوئی تھی. زندگی کو چھوڑ ہو جائے
زندگی.
اصل فکر ہی کو چھوڑ ہو جاتی ہے انسان کو چھوڑ چھوڑنے لگتا ہے. اچھا ابھی پھر دوبارہ سوال کرتا ہوں. اتنی پریشانی لاکھ ہوتی ہے جب اللہ کا کوئی حکم ترک ہوتا ہے نہیں. یعنی شاید ہم ذکر بھی نہیں کرتے شام ہوتے ہوتے کہ میں صبح غلطی کر دی ہے زندگی دوبارہ گزرنی ہوتی. اچھا بہت کر کے کیا کرنی ہے قضا کر لیں گے. مان تو سر سمجھ لیا ہم نے کہ مان تو برابر ہو گیا. ایک آدمی امام کے پاس آیا امام سے کم برابر نہیں استخارہ کر رہے مجھے بتایا میرے فلاں سفر کیسا ہے. امام نے کرنا اچھا نہیں ہے تجارت کا سفر تھا. امام نے کرنا اچھا نہیں ہے وہ جانا کیا کر لی. میں جب اس روایت کو پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں لگتا ہے بڑے ذخیر کا مومن ہے اپنی چلائے گا. امام سے پڑھ گئے تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا پھر بھی نہیں چلا گیا. اچھا چلا گیا اب یہ پکا بڑے ذخیر کا ہے. چلا گیا واپس آ کر امام کے سامنے پہنچا اور امام سے کہنے لگا تمہارا ایک تو یہ کہ میں چلا گیا یہ میں نے غلطی کی لیکن فائدہ بہت ہوا ہے پکا بڑے ذخیر. واپس آ کے کہتا ہے فائدہ بہت ہوا ہے. امام نے سمجھا فائدہ نہیں میرا نقصان ہوا ہے بہت نقصان ہوا ہے پیسے بہت ملا ہے. فرمایا فلاں جگہ پہ رکے تھے رات کو دیر سے پہنچے تھے فجر کی نماز ادا کی تھی کی. فرمایا جتنا تم نے دنیا سے کمایا ہے اس ایک نقصان کے مقابلے کچھ بھی نہیں بڑا نقصان کیا. اچھا اب میں کیا ہمارے پیمانے بھی اسی طرح سوچتے ہیں نہیں. یہ کس بات کی نشانی یہ اس بات کی نشانی ہے اور یہ میں نشانیاں بار بار دینا چاہتا ہوں. ہم لوگ گویا مطمئن ہوئے ہیں کہ ہم دین میں بہت آگے رہ چکے ہیں. یہ ہم اپنے ذہن سے سوچ رہے ہیں کہ ہم دین میں بہت آگے رہے ہیں اتنا آگے نہیں رہے بلکہ اگر مجھ سے کہیں میں کہوں گا ابھی بہت زیادہ آگے بہت آگے ابھی ہم لوگ پہلے پہلے قدم پڑے ابھی داستان باقی. وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو اس دین کے مطابق لے کے چلنا ہے. ہمارے اقدار ہمارے اعمال کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے اندر مطمئن ہیں کہ سب کچھ صحیح ہے اور جو دور دور سے بھی دیکھ کر سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ نہیں جتنا ہم صحیح نہیں ہے جتنا ہم صحیح سمجھ رہے ہیں اتنا صحیح نہیں ہے. بہت ساری نشانیاں ہیں اس بات کی جو میں چند آہستہ آہستہ آپ کی نفرت درج کرتا رہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے سارے مطلب کوئی بیمار اس وقت علاج کرواتا ہے جب اس کو یہ یقین ہو جائے کہ میں بیمار اور جب تک وہ اس گمان میں ہے کہ میں بیمار نہیں ہوں علاج نہیں کروایا. اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ علاج کرانا سستا مند ہے. کوئی سختی جھیلے نہیں اس وقت جب مجبور ہو جائے گا ورنہ سختی نہیں جھیلے. اب اگر میں ایک بیمار سے کہوں گی تم جاؤ اور مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ اس کے پاس بیٹھنا تو بیٹھو بھی انتظار بھی کرو اس کی فیس کے پیسے بھی دو اس کی دوائی بھی کھاؤ وہ پرہیز کیا وہ بھی کرو اور یہ سب تم اس لیے کرو کہ پتہ نہیں تم بیمار ہو بھی یا نہیں ہو. وہ کہہ لیں گے میں کیوں جاؤں گی میں کیوں اتنی ساری مسیح کیوں نہ ہوں. ہاں اگر اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ خدا نہ کرے ناؤز بلا دل کے عارضے میں مبتلا ہے کچھ ہی دنوں کے اندر ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی خود سے جائے گا. اچھا اگر پہلی صورت حال ہوئی نا تو مجھ سے کہے گا کہ بھائی میں چلا تو جاتا لیکن وہ جو ڈاکٹر ہے وہ دینش بولتا ہے مجھے نہیں آتی اسے نہیں جانا بہانا وہ جتنے پیسے مانگ رہا میں نہیں دے سکتا ہے کہ کبھی نہیں دے سکتا میں نہیں دے سکتا میں کیوں دوں صحیح. اور اگر اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی جان خطرے میں ہے اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ٹرانسلیٹر لے گا خود ہی لے جائے گا خود ہی پیسے دے گا کوشش کرے گا گھر کی کوئی چیز بیچے گا دے گا. اچھا یہ اب سکون سے کرے گا, کیوں؟ اس کو پتہ چل گیا کہ میں رخصت ہو رہا
ہوں,
معاملہ ختم ہے. اب سوال یہ ہے کیا ہمیں یہ یقین ہو گیا دین میں کہ ہمیں اپنا علاج کروانا ہے؟ حقیقت عرض کروں, نہیں ہوا. ابھی ہم سمجھنا نہیں چلے گا, ایسے چلے گا. اچھا بہت سادہ سی بات ہے, اگر ایسے ہی سب سے اچھا ہوتا, ایسے ہی اچھا ہوتا تو بھائی اب تک ظہور ہو چکا ہوگا. ظہور نہیں ہوا. اگر ہم اور آپ کے جیسوں کی تعداد سے لشکر بننا ہوتا تو ہمارا جیسے بہت ہے, ہمارا جیسے تو بہت ہے. اب ایک سادہ سی بات ہے, مثلا آپ کے یہاں ماشاء اللہ آپ کے یہاں ہمارے علاقوں کے اندر جو مجالس اعظم منعقد ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات ایک ایک مجلس کے اندر 10-10 ہزار لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, صحیح. اور اگر ہم صرف ایک شب عاشورہ کے اندر مجالس کے اندر آنے والے تمام افراد کو جمع کریں تو لاکھوں میں ہوتے ہیں, اگر نہ آؤں کروڑوں میں. لشکر امام کو کتنے چاہیے؟ 300-313 تو اصلی چاہیے. سارے سپاہی کی جمع کرو 5 لاکھ, 8 لاکھ, 10 لاکھ. ایک شب عاشورہ کی مجالس سب کو جمع کرو 10 لاکھ نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے اتنا کافی نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں یہ کافی ہے, اتنا کافی ہوتا تو زور ہو چکا ہوتا, زور کیوں نہیں ہوا کر رہی. اس کا مطلب ہے یہ کافی نہیں ہے, ہمیں اور آگے جانا ہے. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم شہید الشہداء کی محبت میں اتنا سا اظہار کرتے ہیں یہ معاملہ ختم ہو گیا. نہیں, معاملہ ختم نہیں ہوا ہے. ابھی بہت بڑی ایک داستان باقی ہے. وہ داستان کیا ہے؟ ابھی ہم یہ ثابت کر لیں کہ ہم حسینی ہیں. اچھا آپ ممکن ہے کوئی کہہ بھی یہ ٹھیک ہے, ہم سے شہید الشہداء کی یاد میں ہیں, اذان منا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, آیا یہ حسینی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میں پھر عرض کروں گا, اگر اتنا حسینی ہونے کے لیے کافی ہوتا تو پھر یہ تو کروڑوں کا حسینی لشکر ہے, اس کی وجہ سے ضرور نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے ابھی حسینی ہونے کے لیے کردار تبدیل کرنا ہے. اصل مشکل ہماری یہاں پر ہے, ابھی ہمارے کرداروں میں بہت کچھ باقی ہے. اچھا اب بالکل دور دو چار کے دور جو میں نے بات کہی نا کہ پرسکرپشن نہیں لکھنا ہے, دوائی بھی دینی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں پورا میکینزم بتاؤں, کیونکہ آج کل کیا ہوتا ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, یہاں پہ ڈاکٹرس کا نہیں معلوم کتنا وقت دیتے ہیں, وہاں کسی ڈاکٹر کے پاس جائے وہ دوائی لکھ کے دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی اتنا کافی نہیں ہے, یہ بتاؤ مجھے ہوا کیا, یہ جو دوائی ہوگی اس سے کیا ہوگا. تو کوئی تفصیل سے بتا دیں بھائی آپ کے مسئلہ میرے میں فلاں چیز خراب ہو گئی ہے, یہ جو میں دوائی دوں گا اس سے یہ کام ہوگا. اور ڈاکٹر آج کل پوری تفصیل سے بتاتے ہیں. کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ مریض کنوینس ہو جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے. آپ کی خدمت میں صرف یہ دعویٰ کر دوں گا کہ ہم نے کچھ کمی ہے تو معاملہ حل نہیں ہو. ہم نے تھوڑا سا تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیا کہ کمی کی دلیل کیا ہے, بتا کے بھی آپ کی خدمت کی یہ کمی کی دلیل ہے. اچھا اب ذرا سے یہ بھی بتاتے چلیں اور بتاتے چلیں کہ یہ کمی اصل میں ہے کون سی کمی. اس کی وجہ یہ کل بھی میں جو سوال آئے تھے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا, بھی نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, خریداری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس جیسے ملک میں رہتے ہوئے اور کیا کرنا ہے دین کے نام پر؟ ہم سب کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھائی میں سب کچھ تو کر رہا ہوں, اب اور کرنا کیا ہے مجھے؟ تو میں وہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ جو ہم نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے, اور وہ کمی ہے جو ختم نہیں ہو رہی, وہ ختم نہیں ہو رہی. درود بھیجے گا محمد السلام کے واقعات بے تحاشا سنے, بہت سارے واقعات سنے, ان کے شاگردوں کے واقعات بھی بہت سنے ہیں, ان کے شاگردوں کے واقعات بھی بہت سنے. اچھا ان واقعات میں ان کے شاگردوں کا جو اخلاق کا رویہ ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں, ایک عقائد کا جو معیار ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں. اصل جو مشکل ہے ہمارے ساتھ وہ اس راستے کو طے کرتے ہیں. اصل مشکل ہماری یہاں پھنسی ہوئی, ہم یہ راستہ نہیں لے کر پا رہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ عبادات ان کے کہے کے مطابق اس طرح کر رہے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. بس ہم نماز ویسی پڑھ رہے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں. قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں اہل بیت یہ نماز چاہیے, چلو ٹھیک معاملہ. کچھ عبادات ویسے کر رہے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں, لیکن اور بہت بڑا ایک معاملہ وہ کیا ہے؟ اخلاقیات کا. اس میں بہت پیچھے ہیں, اخلاقیات میں کہاں پیچھے ہیں؟ صاحب اس طرح سے پیچھے ہیں کہ اگر اس معیار کو دیکھیں جو انہوں نے ہمارے لیے رکھے ہیں وہ معیار بہت بڑے ہیں، ان میں بہت کمی آ رہی ہے. اب میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پہلے سال کے بات کر سنے میں ان مثالوں کو دیکھتے ہوئے ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں واقعی کمی ہے یا نہیں ہے، واقعی کمی ہے. درود بھیجے محمد والا. ایک لمبا واقعہ ذہن میں آتا ہے، اس کو میں مختصر کر کے عرض کرتا ہوں. اسی طرح ایک آدمی تھا، اس بندہ بولا تو لوگوں نے پیسے دیے تھے کہ تم پیسے لے لو مسجد بنوانا ہمارے لیے. ایرانی تھا، ایران سے لگتا تھا، پرانے زمانے کی بات ہے، کوئی 40-50 سال ہو گئے، 40-50 سال ہو گئے. اس کو لوگوں نے پیسے دیے تم پیسے لے جاؤ، زیارات پہ جانا تھا کربلا والا، کربلا والا مسجد، کہیں پیسے لے جاؤ وہاں جا کر ہمارے لیے مسجد بنوانا. اس نے کہا صحیح ہے، میں مسجد بنوانا. وہ پیسے لے کے کربلا اور ادھر زیارات کے لیے آیا، پھر ایک بندہ خدا کو اس نے ڈھونڈا مسجد تفریح سے پوچھ کر کہ جو قابل اعتماد ہو، کہنے لگا میں اس کو پیسے لے کے جا رہا ہوں، پہلے میں زیارات پوری کر کے آؤں گا، پھر میں کھڑے ہو کے مسجد بنواؤں گا. میں کہا ٹھیک ہے. مسجد تفریح نے بتا دیا فلاں آدمی ہے، یہ قابل اعتماد ہے، اس کو اس نے اس کو پیسے دے دیے. پیسے دے دیے، سب کچھ نمٹانے کے بعد واپس اپنی جگہ پہ آیا کہ اب میں کھڑے ہو کے مسجد بنواؤں گا. پتا چلا وہ بندہ مر گیا، وہ بندہ مر گیا. اس نے بولا سے پوچھا کہ میں بیان خطیر رقم لانا تھا ایران سے، وہ میں نے اس کو دی تھی، کہا ہم نے اس کے حساب کتاب میں نہیں کی، ہمیں نہیں معلوم، اس نے کہیں امانتاً چھپا دی ہو. اس زمانے میں لوگ زمین کے اندر دیا رکھتے تھے، کہیں رکھ دی، ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے کیا ہوا. اب وہ آیا مرزا کے پاس، کہا اور سبھی کیا مشکل ہو گئی؟ فرمایا وہ تو مر گیا، اب تو کوئی راستہ نہیں. کیا لگا میں نہیں جا سکتا واپس، میں لوگوں کے سامنے بے عزت ہو جاؤں گا. لوگ کہیں گے میں امانت دی تھی تو بول میں ایسی نہیں تھی، کہہ رہا میں نہ کہوں گا اپنی مرضی سے دی تھی، لیکن مجھے لوگوں کے سامنے جواب دینا پڑے گا، یہ عزت خطرہ ہے. فرما میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تو قبرستان جاؤ، اکیلے میں رات میں قبرستان میں یہ عمل کر لو، وہ آئے گا تمہارے پاس، اس سے پوچھنا کہاں رکھا ہے. کہنے لگا صاحب اکیلے جانا ضروری ہے، تو بھیج دیں میں اکیلا مر جاؤں گا. بات فرما نہیں، یہ کام اکیلے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر میں ایران چلا جاتا ہوں اسی طرح بے عزتی کے ساتھ تو تب بھی موت بہتر ہے، تو ٹھیک ہے میں قبرستان نہیں مر جاؤں، پھر یہی بہتر. صاحب جاتا ہے رات کو، کس مصیبت سے اس ذکر بریڈ جو انہوں نے بتایا کہ وہ کرتا ہے، صبح تک وہاں خوف سے مرتا رہتا ہے، وہ مردہ نہیں آنا. صبح جاتا ہے ان کے پاس، کہتا ہے آسان آپ نے تو مار دیا، ساری رات کا قتل ہو گیا کتنی دفعہ، لیکن وہ نہیں آیا. فرمایا کوئی بات نہیں، اب میں تمہیں تمہارے ساتھ کچھ دال پہ بھیجتا ہوں، کچھ پاکیزگی کی کمی ہے، اب وہ جائیں گے تمہارے ساتھ. اب وہ بھی جاتے ہیں، رات کو ویٹ کرتے ہیں، صبح کے وقت میں مردہ آتا ہے. کیا کہا؟ کہتے ہیں تم نے مجھے زندہ درگور کروا دیا، وہ تو مر گئے اور میری امانت تم کہیں چھپا کے چلے گئے، وہ امانت بتاؤ. کہہ رہا تھا میں امانت بتانے کو بتا دوں، لیکن میں خود ایک مصیبت میں پھنسا ہوں، اب میں تو اپنی مشکل حل نہیں کر سکتا، تم کر سکتے ہو، لیکن پہلے میری وہ مشکل حل کرو، پھر میں تمہیں پیسے ہی بتا دوں. کہنے لگا تیری مشکل کیا ہے؟ کہنے لگا وہ ایک بندہ خدا ہے، مجھ سے راضی نہیں ہے، میں جل رہا ہوں گردا کے اندر، میں نہیں نکل پا رہا اس سے، اور میری ساری امیدیں اب تجھ سے، تیرا بھی کام پھنسا ہوا ہے، میں اسی وقت بتاؤں گا جب تم مجھے اس آدمی سے کیا مجھ سے راضی ہو جائے. ابھی ایک مردے کو پہلے نہیں بٹ رہے تھے، ابھی زندہ کو بھی نہیں بٹنا پڑے گا. پوچھا تھا اس زندے کے پاس، کہتے ہیں بندے کو نا تیری وجہ سے وہ بندہ آگ میں جل رہا ہے، وہ جب تک آگ میں جل رہا ہے میرا پیسہ نہیں دے گا، تو راضی ہو جا. کہنا میں راضی نہیں ہوں، بہت بدبخت آدمی ہے. کہنا میں نے سنا ہے کہ اچھا آدمی ہے. کہنا نہیں، اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا. کیا ہوا؟ اب سنی داستان کے پیچھے ایک اور داستان. کہنے لگا میں، میرے پاس ایک تاجر آیا تھا، اس نے میری بیٹی کو پسند کیا اپنے بیٹے کے لیے، میری بیٹی کو پسند کیا اپنے بیٹے کے لیے، مجھ سے کہا کہ مجھے ایک لڑکی پسند آئی ہے اپنے لڑکے کے لیے، میں کچھ وقت کے بعد آؤں گا شادی کروں گا. کہنے کا میں انتظار کرتا تھا کہ یہ تاجر وعدہ کر کے گیا ہے، خاندان اچھا ہے، رشتہ اچھا ہے، میں لڑکی کی شادی کہیں نہیں کروں گا، یہ آئے تو کر دوں گا. اتنی مدت کا انتظار کرتا رہا, پتہ نہیں اس نے کہا شاید 3 سال. بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ کہیں ملا. میں نے کہا 3 سال ہو گئے تیرا انتظار کرتے ہوئے, میں دیکھ بھال کے اوپر ابھی تک باقی ہوں. کہتا نہیں مجھے نہیں کرنا. کہنے کیا بات ہے, 3 سال میں نے انتظار کیا اپنی بچی کو ٹھہرا ہے تیرے انتظار میں, تو تجھے میں نہیں کرتا. کہہ گیا میں کر دیتا. اس آدمی نے جو مدعا ہے اس نے کام خراب کیا. اس نے کیا کام خراب کیا؟ کہنے کا میں نے اس سے تیرے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ کیسا آدمی ہے. اس نے سر جھکایا اور کہا نہیں معلوم کیسا آدمی. کہنے کا میں کھٹا گیا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. مدتوں بعد مجھے پتا چلا کہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس کی لڑکی سے شادی کروں, اس لیے اس نے تجھے کاٹنے کے لیے ایک جملہ کہا. کوئی غلط نہیں کی, کوئی برائی نہیں کی. کیا تھا؟
میں نہیں کہا,
مجھے نہیں معلوم, نہیں معلوم کیسا. کیا میں اس کے نہیں معلوم کہنے سے میں کھٹا گیا اور میں نے لڑکی کی شادی کہیں اور کر دی. نہ اس کی لڑکی سے شادی ہوئی, نہ تیری لڑکی سے شادی ہوئی. وہ آدمی آپ نے کس جملے پہ چل رہا ہے؟ نہیں معلوم. صحیح. اب میں صرف ایک بات پوچھوں گا, ہم نے ایسے نہیں معلوم کتنے کہنے, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ کر چکے ہیں. اس دنیا کے فوراً بعد ایک مرحلہ آتا ہے, جیسے ہم لوگ مرتے ہیں, مرنے سے تھوڑی دیر پہلے ایک عالم, ایک دنیا ہمارے سامنے کھلتی ہے. اس دنیا کو کہتے ہیں برزخ. اچھا برزخ کیا ہے؟ برزخ یہ ہے کہ جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں, جو کچھ سن رہے ہیں, جو کچھ کہہ رہے ہیں, جو کچھ سوچ رہے ہیں, جو ارادے کر رہے ہیں, اس سے وہ ہماری برزخ بنتی ہے. حتیٰ جو کچھ سوچ رہے ہیں اس سے بھی برزخ بنتی ہے. اگر کسی کے بارے میں خدا نہ کرے سوئے زن رکھتے ہیں, اس سے بھی برزخ بنتی ہے. اگر کسی کو جملہ کہا تو اس کے دل میں جا کے لگایا, اس سے بھی برزخ میں کچھ بنا ہے. ہم مسلسل اپنے سوچنے, کرنے سے, کہنے سے سب سے برزخ بنا رہے ہوتے ہیں. مرنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ برزخ ہمارے آنکھوں کے سامنے کھل جاتی ہے. اس وقت سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ جو اب تک کیا تھا وہ کیا کیا تھا. اس وقت سے ہی پتا چلتا ہے. اچھا, ہم میں سے کچھ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ موت سے پہلے برزخ دکھا دیتا ہے, کسی خواب میں, کسی طریقے سے اسے کوئی بہت بڑا مل گیا, اس نے برزخ دکھا دی. یہ بھی ہو جاتا ہے. کچھ کو موت سے پہلے برزخ مل جاتی ہے, نظر آ جاتی ہے, تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ راستہ اچھا ہے یا برا ہے, اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اکثر لوگوں کے ساتھ ایسی خوش قسمتی نہیں آتی. اکثر لوگوں کے ساتھ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا کو گزارتے رہتے ہیں, مرنے سے تھوڑی سی دیر پہلے اچانک پتا چلتا ہے کہ اچھا جو کچھ ہم سمجھ رہے تھے وہ کچھ اور بھی ہے یہاں پر. اچھا, وہ جو کچھ اور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور وہ کس قسم کا ہوتا ہے؟ چند منٹ لے کر اس کو ریاض کرتا ہوں اور مولا کی اس روایت کی ہم ذکر کر دوں. فرمایا انداز و نیام ماتھن چلے, لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. تجلیہ نے ایک اردو میں کتاب ہے جو ترجمہ ہے غرر الحکم کا. یہ روایت اس کتاب کے اندر ہونی چاہیے, غرر الحکم کے اندر. یہ نہج البلاغہ کے اندر یہ روایت نہیں ہے, یہ روایت ہے اس کتاب کے اندر, غرر الحکم کے اندر, اور دوسری کتاب میں بھی ہونی چاہیے. فرمایا الناس نیام, لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگیں گے. جب مریں گے تو کیا جاگیں گے؟ اچانک ان کی وہ جو برزخ کی آنکھیں تھیں وہ کھلیں گی, اور وہ پتا چلے گا کہ جو اب تک نہیں سمجھ میں آ رہا تھا وہ اصل میں کیا تھا. اچھا, اب کیا ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ میں برداشت کر دیتا ہوں, تھوڑا بہت مجھے سمجھ میں آتا ہے. مجھے کہ فرض کیا ہے, میں نے ابھی تک کیا کیا, قرآن کریم کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں حاصل کی. اچھا, میرے دل کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. 50 منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, گھنٹہ بھر عرض کرنا ہے, اچانک کسی ایک موقع پر شیطان میرے دل میں آتا ہے اور مجھ سے کوئی ایسی بات کہلوا دیتا ہے جو نہیں کہنی تھی. اچھا, مجھے پتا بھی نہیں چلے گا, ایک گھنٹہ بات کرنے میں اگر پانچ سیکنڈ کے لیے، دس سیکنڈ کے لیے، ایک منٹ کے لیے شیطان کوئی بات کہلوا دے، پتا چلے گا میں تقریر کی رو میں بہتا چلے جاؤں، مجھے پتا ہی چلے گا. ہم لوگ زندگی کی حادثوں میں بہتے چلے جا رہے ہیں، پتا نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، سن لیتے ہیں، اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ ہم نے کیا کیا ہے. البتہ میں ان لوگوں کے لیے میں اچھی صورت حال بتا رہا ہوں، اللہ کو بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ صحیح نہیں کر رہے. بہت لوگوں کو بالکل اچھی طرح پتا ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ کہ آپ ایک بیٹھے ہیں ایک جگہ کے اوپر، ایک مسلمان کی غیبت کر رہے ہیں، کس دین میں صحیح ہے؟ اہل بیت جانے والی کی غیبت ہو رہی اور آپ وہاں بیٹھے ہیں اور آپ دفاع نہیں کر رہے، شرعی ذمہ داری کی دفاع کرو، کس دین میں صحیح ہے؟ اگر کمائی کے اندر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی حرام چیز آ رہی ہے تو پھر کس دین میں صحیح ہے؟ لیکن ہوتا ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں جو میں آپ کے سامنے مثال کی پر سخت ہوں، کیا تھی؟ یہ بات نہیں کی تھی، جھوٹ نہیں بولا تھا، کہتا نہیں مانا، ارادے سے کہا. اچھا اب ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ وہاں سے کتنا ہو سکتا ہے، کہیں پر ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، ایک آدمی کا کوئی مذاق اڑایا جا رہا ہے، میں بھی ذرا سا مسکرایا، اس پر بھی حساب ہوگا، اس کی اجازت تھی کیا؟ کیوں مسکرایا؟ مثال کے طور پر ایک جگہ کہیں تذکرہ ہو رہا ہے کہ مومنین ایسے ہوتے ہیں، اور میں نے زور سے کہہ دیا مجھے بھی پتا ہے، مجھے اس کا مطلب میں اپنا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اس پہ بھی گرفت ہوئی. کیوں اظہار کیا؟ کیوں لیا تھا یہ موقع ڈالا؟ اچھا ہم سمجھ رہے تھے اسٹینڈرڈ بہت نیچے ہیں اہل بیت کے، اگر معیار اتنا کم ہوتا تو اصحاب اہل بیت کم نہ ہوتے تھے، وہ تنہائیوں میں جیل کے اندر نہ جاتے تھے. اور اب بھی یہی ہے، اگر معیار اتنا ہی آسان ہوتا تو ظہور کو 1100 سال نہ لگتے تھے، کب کا ظہور ہو چکا ہوتا، کب کی زندگی ختم ہو جاتی، معاملہ ختم تھا. ہم کیوں نہیں آگے بڑھ پا رہے ہیں؟ اور اگر میں اور اس سے منافع اور باتوں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیوں کفر ہمارے ساتھ کے اوپر دندہ رہا ہے؟ اگر ہم نے سب کچھ صحیح تھا تو وہ جو خدا نمتہ میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا وَنَيَا جَعَلَ اللَّهِ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، تو کیوں غلط ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ، ظاہر قرآن کریم کی ظاہر تو غلطی نہیں ہوتی ہے. یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر کچھ خامیاں ہیں اور ہم اعتراف بھی نہیں کرنا چاہتے کہ ہیں. اصلاح دور کی بات ہے، اپنے آپ کو مطمئن کیے بیٹھے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہے، لیکن جب تک آپ میں مطمئن کیے بیٹھیں گے کچھ نہیں ہے، پھر تو کوئی اصلاح نہیں ہوگا، تو پھر معاملے ختم ہو جائیں گے. اس خاطر جو جہاں ہے وہ وہیں کھڑا رہے گا، اگر بدتر نہ ہوا. اچھا میں ایک اور نشان عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، کیونکہ میرا پہلا کام اس وقت یہ ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ کچھ خرابی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ خود سوچ رہے ہیں، گزشتہ 30 سال 25-30 سال میں دلوں کی محبتیں بڑھی ہیں یا کم ہوئی ہیں؟ تقریباً طے شدہ بات ہے کہ کم ہوئی ہے. کیوں کم ہوئی ہے؟ میں نے دولت کا تذکرہ نہیں کیا ہے، میں نے بلڈنگز کا تذکرہ نہیں کیا ہے. دولتیں تو بڑھ رہی ہیں، بلڈنگز بھی بڑھ رہی ہیں، اور دس بستہ مانگل کے ساتھ عرض کروں گا ادارے بھی بڑھ رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن وہ جو بیسک ہونی چاہیے تھی، دلوں میں محبتیں آنی چاہیے تھیں، وہ ختم ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہا ہے سر؟ جب ہم سب کچھ صحیح کر رہے ہیں تو خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما تطبقنا قلوبهم، اگر آپ زمین و آسمان کے خزانے بھی ان کے اوپر نثار کر دیتے ان کے دلوں کو توڑ نہیں سکتے تھے. ولیکن اللہ الف بینهم، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہوا. اچھا اب ہم سوال یہ کریں گے کہ اگر سب کچھ صحیح ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ لطف کیوں نہیں ہوتا تھا کہ دل جڑے؟ اور ہم سب کو بتائیں گے نہیں، دل نہیں جڑ رہے، دل تو جدا ہوتے چلے جا رہا ہے. اس کا مطلب معاملہ کچھ اور ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے. اچھا کیا نہیں سمجھ پا رہے؟ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم اخلاق کے اس اعلیٰ معیار کو نظر انداز کر رہے ہیں جو اہل بیت نے سکھایا، ہم اسے نظر انداز کر رہے ہیں.
رائے محمد والے محمد
سورہ کبوت میں سے باقی آیات کریمہ پہ توجہ فرمائے گا. اہل بیت کہ عظمت پر درود بھیجے محمد و آل محمد. ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو بھیجا اور انہوں نے ان کے سامنے کچھ جملہ ارشاد فرمایا کہ زندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے اوپر تو بس یہ ہے کہ وہ ابلاغ کر دیں. اولم یرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یرو کہ یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ خدا نے پہلی بار کس طرح پیدائش کو شروع کیا تھا اور کس طرح وہ اس کو پلٹائے گا؟ ان ذلک امر اللہ یسیر، یہ تو خدا پہ بہت آسان ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم اللہ ینشئ نشأة الآخرة، اور ان سے کہیے اے رسول کہ یہ زمین کے اوپر سیر کریں، زمین کے اوپر گھومیں اور دیکھیں کہ کیسے اللہ نے شروع کیا تھا، اور پھر وہی پیدائش کو ایک اور مرحلے میں داخل کرے گا. اللہ نے ہمیں اور آپ کو عدم سے خلق کیا، اب اس عدم سے خلق ہو جانے کے بعد مرحلے تبدیل کرے گا. اب کیا مرحلے تبدیل ہوں گے؟ اب میں اور آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے کسی عالم میں تھے، اب اس دنیا میں آئے، یہ ایک عالم ہے، یہاں سے مریں گے اس عالم میں چلے جائیں گے جس کو ہم عالم قبر کہتے ہیں، اور فنی زبان میں قوم برزخ کہتے ہیں. قبر کے گڈھے کا نام نہیں ہے جو ہم زمین کے اندر کھودتے ہیں، یہ نشانی ہے ہماری، یہ نشانی بھی باقی رہتی ہے، اس کے اندر بھی نورانیت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی جسم سالم رہتا ہے مومنوں کا، لیکن اصل جو ہماری قبر عالم میں برزخ ہے، پوری دنیا ہے، ایک قبر نہیں ہے ڈیڑھ دس کی، پوری دنیا بسی ہوئی ہے. اس دنیا کے اندر جو ہمارا وہ سب کچھ دیکھیں گے جو ہم نے یہاں پہ کیا ہے، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ظاہر ہوگا، وہ ہماری نیتیں، وہ ہمارے اقوال، ہمارے اعمال، ہمارے کردار، سب کے سب ہمارے سامنے ہوں گے. یعنی اب آپ صرف تصور کی فرمائیے کہ ہمارے پاس قطعاً روایات موجود ہیں، اس طرح ترین روایات موجود ہیں، ہر انسان برزخ انسان کی شکل میں نہیں گزرے گا، بہت سارے انسانوں کی برزخ ہیں جانوروں کی صورت میں ہوں گی. خدا ایک اور نشاط دینے والا ہے ہم لوگوں کو، ایک اور عالم کے اندر بھیجنے والا ہے، وہ عالم کون سا عالم ہوگا؟ یہ ہم سب کی شکلیں قہرن انسانی شکلیں ہیں، جبرن انسانی شکلیں ہیں، اس عالم کے اندر سب کی شکلیں ان کے کردار اور ان کی عادات کے اوپر طے ہوں گی کہ انسان بننے یا حیوان بننے. مثال کے طور پر کیسے ہی ہو سکتا ہے، نہ تو روایات موجود ہیں، فرمایا جس کے اندر جس جانور کی صفت ہوگی اس جانور کی شکل میں اس پر سب نے زندگی گزارے. جانوروں کے اپنے اپنے عادات ہیں، اتوار ہیں، مثلا ایک جانور کی خاصیت مکاری ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ میں اور آپ مکاری کے اوپر دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس جانور کی شکل میں برزخ گزارنی پڑے گا، یہاں تک کہ اس سارے عذاب کو سہنے کے بعد جو اس گناہ کی وجہ سے آنا تھا پھر کہیں جا کر شکل انسانی واپس آئے گی. اور اگر خدا نہ کرے کسی انسان کے اندر آٹھ جانوروں کی صفت ہوں، باری باری ہر جانور کی شکل کو لے کے برزخ میں زندگی گزارے گا، یہاں تک کہ سب کے عذاب کو جھیلتا ہوا لاکھوں سال ختم ہوگا، تب کہیں جا کے اس کی برزخ اختتام پذیر ہوگا. زیادہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کچھ انسانوں کی برزخ تین دن کی ہوئی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں جتنی پاکیزگیاں حاصل کر لی تھیں وہ حاصل کر، ان کے اندر کسی جانور کی کوئی خاصیت نہیں، ان کے اندر انسانیت کی جتنے کمالات آ جائیں گے انہوں نے ان کمالات کو حاصل کر لیا. تو جب وہ اس نشائے آخر میں جائیں گے، دوسری زندگی میں جائیں گے، ان کے سب کی ذمہ داری نہیں ہوگی، خدا ان کو برزخ سے نہیں فارغ کرے گا. اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ مرنے والا قیامت سے ایک دن پہلے مرے یا ایک لاکھ سال پہلے مرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا ممکن ہے کوئی قیامت سے دو دن پہلے مرے اس کی برزخ تین لاکھ سال کی ہوگی، اور ممکن ہے کوئی قیامت سے تین لاکھ سال پہلے مرے لیکن برزخ تین دن کی ہوگی. یہ سب ہوتا کہ آپ نے یہ نشہ آخر ہے جس کے اندر نو لوگ جانے والے ہیں، سخت ترین زندگی ہے جس کو ہم ابھی جینے والے ہیں موت کے فوراً بعد، لیکن ہم لوگ ایسے مطمئن ہیں جیسے ہم کو برزخ میں جانا ہی ہے. نہیں، یہ مقدر سب کا مقدر ہے، اس میں کوئی استثنا نہیں، حتیٰ وہ جو قبر میں دفن نہ ہوئے سمندروں کی تہوں میں ڈبو دیے گئے انہوں نے بھی برزخ میں جانا ہے. وہ جو ہم ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ وہ خبر سے فرار نہیں کر سکتا، تو ممکن کوئی کیا کر دے اپنے جسم کو آگ لگوا دی اور اس کے خواب کو دنیا کے اندر بھی گھیر دیا تو میری خبر کون سی؟ خبر کوئی گھنٹہ چھوڑی، وہ ایک علامت ہے ہمارے لیے، اصل خبر وہ آدمی برسات ہے، اس سے کہاں فرق ممکن ہے؟ سب جانے اس کے اندر ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا تو ہر چیز پر قادر ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، جس پہ چاہتا ہے رحم کرتا ہے. اللہ کا خدا کا چاہنا بے حساب نہیں ہے، حساب کے تحت عذاب کرتا ہے، حساب کے حساب کے تحت رحم کرتا ہے. وہ الیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم سب نے پلٹ کے جانا ہے. اس کی بھی تشریح عرض کرتا چلو، کیوں خدا نے عذاب فرماتا ہے؟ یعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے رحم کرتا ہے. تو اب ابھی ہم نے جواب میں کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت عذاب کرتا ہے. تو پھر یہاں پہ سوال کیا جا سکتا ہے کوئی، کہ پھر یہ کیوں نہیں کر جس کو خدا چاہتا ہے؟ ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ قانون کسی کی مرضی سے طے نہیں کرے گا، قانون اپنی مرضی سے طے کرے گا. اب میں نے یہ سوچا تھا کہ میرے اعمال کیسے بھی ہوں، خدا مجھ سے کچھ نہیں کہے گا. یہ کس نے کہا؟ میں نے کہا ہے. اگر میں نے کہا تو خدا کہے گا کیوں؟ اس نے نہیں کہا، اس نے تو کہا میں سوال کروں گا. برزخ ہے، قطعاً ہے، سب کو سوال تو گزرنا ہے، سب کو جواب دینا ہے. اب میں نے چند دن پہلے آپ کے اندر عرض کیا تھا کہ بھائی سب کہہ رہے کتاب اللہ ہی کتاب ہے، تو برزخ میں کہنے میں کیا حرج ہے؟ ہم کہنے میں حرج یہ کہ جب تک عمل کتاب خدا کو کتاب نہ کہے، برزخ میں زبان سے نکل نہیں ہے. آج میں کہہ رہا ہوں مولا میں مومن کو امام مانتا ہوں. امام کسی کہتے ہیں؟ امام لیڈر کو کہتے ہیں. لیڈر کون ہوتا ہے؟ جس کی سنی جاتی ہے. مولانا مومن کی باتیں سننے آج مولانا مومن کا فرمان آتا ہے کہ یہ کام کرو دین کی راہ میں. کیوں نہیں کیا؟ اصل کوئی اتنا ہی دوسرے امام مانتے ہو، ہاں مانتے ہو، اس کی کتاب پڑھی ہے. وہی کیوں نہیں پڑھ لیا تو انہوں نے کہا کیا؟ اور اگر وہ بھی نہیں کیا تو پھر امام کیسے مانتے ہو؟ یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا سامنے. اور ہم کہہ رہے تھے کہ ہم مانتے ہیں، تو خدا ہم سے کہہ رہے بھائی ٹھیک ہے، ایک تمہارا مانتا ہے اور ایک وہ مانتا ہے جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ مانو. تمہارا ماننا یہ ہے کہ میں نام نہ مانتا ہوں، باقی کچھ نہیں کروں گا، نہ یہ سوچوں گا تو انہوں نے مجھ سے کیا کہا. اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ جس کو تم کہو گے امام ہے، اس کی بات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاؤ گے، اس نے تمہارے اوپر کیا ذمہ داری رکھی. ڈھونڈ اس کے بعد عمل کرو. اب اگر اس معیار کے تحت پوچھیں تو کتنے لوگ ہیں جن کی مولا میں مومن امام ہے؟ ہم ان کو اچھا ہم ان تمام معاملات کو آسان سمجھ رہے ہیں. ہمارا اتنا ہی آسان ہوتا تو 1,24,000 امیہ بیٹی کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب آسانی سے نپٹ جاتا تھا. ہم ان کو آسان سمجھ رہے ہیں. جتنا آسان ہوتا ذرا تصور فرمانا. وہ جو مالک کونین ہے، مولا امیر المومنین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من قلت الزاد وطول السفر، راستہ بہت لمبا ہے اور زاد راہ بہت کم ہے. نجو اللہ نے شکر میں مالک کائنات جو زمین کے راستوں کو جو چھوڑ آسمان کے راستوں سے بات کرتے ہیں، آج سے لے کے پچھلے کل تک اور آج سے لے کر اگلے تمام کل تک سب سے بات کرتے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں راستہ آسان ہے. جب مالک کائنات تو کہہ رہے کہ نہیں مشکل ہے، اور ہم اپنے آپ کو سمجھا رہے نہیں آسان ہے. ہم زیادہ آتے ہیں کیا؟ وہ جو آگاہ باخبر بصیرت نور دینے والا ہے وہ کہہ رہا ہے مشکل ہے. ہمیں کس نے ہم دیا کیوں کہہ رہے ہیں آسان ہے؟ یا ہم نعوذ باللہ یہ تصور کر رہے ہیں کہ انہوں نے تکلفن کہا، نعوذ باللہ ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ مجازن کہا. کیسے ہو سکتا ہے مولا امیر المومنین تکلفن مجازن کوئی بات کہے سوائے حق کے کچھ نہیں فرماتے؟ تو کس بات پہ اپنے آپ کو مطمئن کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا سوچ کر مطمئن کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. فرما تم عاجز نہیں کر سکتے نہ زمین میں نہ آسمان میں، خدا کو کسی چیز پہ مجبور نہیں کر سکتے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارا خدا کے سوا کوئی دوست اور نصیر مدد کرنے والا نہیں ہے. نصرت صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کے نظام کی طرف سے آتی ہے. خدا نہ کرے اعوذ باللہ اگر ہم نے یہ سوچا ہے کہ خدا کے نظام کے علاوہ بھی کہیں سے نصرت آ سکتی ہے. اور خدا کا نظام کیا ہے؟ خدا نبی امام اس کے وسیع ان کے ولی، یہ سب اس کا نظام. خدا اور اس کا نظام ہے، یہاں سے نصرت آتی ہے. اس کے مقابلے میں کیا قرار پائے گا؟ اس کے مقابلے میں قرار پائے گا کہ میں کسی عمل کو جانتا ہوں کہ غلط ہے اور میں کر کے سوچوں اس سے مجھے مدد ملے گی. آیا خدا کے نظام سے نکل کر بھی کہیں سے کچھ مل سکتا ہے؟ میں ذرا سی بات عرض کر رہا ہوں، خدمت میں اتنی سب باتیں عرض کر رہا ہوں. مثال کے طور پر لوگ ٹی وی پہ فاشن کیوں دیکھتے ہیں؟ خوشی کے لیے دیکھتے ہیں نا. خوشی اللہ کے سوا کہیں اور سے ملنی ہے. تو گناہ سے خوشی لے کر کیا سمجھ رہے ہیں؟ خوشی مل جائے گی، دھوکہ نہیں ہے. بھائی خوشی بھی تو خدا ہی دے گا، اور کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد کرنا ہے کہ تمہارا خدا کے سوا کوئی ولی اور ناصر نہیں ہے. تمہیں خوشی چاہیے وہ خدا دے گا، تمہیں دولت چاہیے وہ خدا دے گا، تمہیں شہرت چاہیے وہ خدا دے گا، طاقت چاہیے وہ خدا دے گا. تو خدا کے نظام چھٹ کے مانگتے ہو جاؤ گے. گناہ کے اندر خوشی مانگتے ہو، حرام کے اندر دولت کمانے کی کوشش کرتے ہو، جھوٹ و فریب کے ذریعے سے شہرت اور طاقت دینے کی کوشش کرتے ہو، یہ ملیں گی؟ دھوکا ملے گا، دھوکے میں پڑے رہیں گے. ملنا ملنا کچھ نہیں، ہم سب کو معلوم ہے اللہ کے نظام کے سوا کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا. جو ملنا ہے اطاعت کے اندر ملنا ہے، جو ملنا ہے اللہ کی اطاعت، جو اس نے بنی وسیع طے کی ان کی اطاعت سے ملنا ہے، اس کے سوا کہیں سے کچھ نہیں ملنا ہے. پھر دھوکا، یہ دنیا ہے جو غرور ہے، غرور کا سب دھوکا دارو غرور. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك هم أولئك لهم عذاب أليم. فما بالنون جنون كل اختيار کیا اللہ کی نشانیوں سے اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے نا امید ہیں اور ان لوگوں کے لیے شدید عذاب ہے. اب جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کفر، ہم کہتے ہیں کافر، اس کا مطلب ہے عیسائی کے بارے میں بات ہوئی، ہمارے لیے تو بات ہی نہیں ہو رہی. کافر یعنی یہودیوں کے بارے میں بات ہوئی، ہمارے بارے میں تو بات ہی نہیں ہو رہی. اچھا ہم نے قرآن کریم کی ساری آیتوں کے لیے ٹائٹل جو ترجمے کیے ہیں وہ ایسے کیے کہ ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہے. اچھا ابھی عجیب مشکل یہ ہے کہ جو وہ مومنین کی نشانیاں بتاتا ہے وہ ہم پہ آ نہیں رہی، اور وہ جو کافر اور دوسروں کے بارے میں کہتا ہے وہ کوئی اور لوگ ہیں. تو ہمارے لیے تو قرآن کریم کا پتہ ہی نازل ہے. اچھا آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت خراب بات ہے، کیا کافروں کا ٹائٹل مسلمان پہ بھی آ سکتا ہے؟ اچھا جا کے دیکھیے عربی میں کفر کیسے کہتے ہیں؟ عربی میں کفر کہتے ہیں وہ جو کسی چیز کو جھٹلا دے. یہ پیپر یہاں پہ رکھا ہوا ہے، میری آنکھوں کے سامنے رکھا ہے، خدا نہ کرے میں کہوں نہیں رکھا، آنکھوں کے سامنے ہے کہ ہے، جانتا ہوں کہ ہے. اگر جانتا ہوں کہ ہے اور کہوں کہ نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. ہاں اگر یہ نیچے رکھا تھا مجھے نظر ہی نہیں آیا، میں نے کہا نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، یہ جہل ہے، یہ کفر نہیں ہے، یہ جہالت ہے، جانتا ہی نہیں ہے. اب مجھے نہیں معلوم یہ جو عیسائی ہیں ان میں سے کتنے کافر ہیں، ان میں سے کتنے جاہل ہیں، اور مجھے نہیں معلوم ہم میں جو مسلمان ہیں ان میں کتنے جاہل ہیں اور کتنے کافر ہیں. بھائی وہ ان کو پتا نہیں چلا کہ خدا کیسا ہے، ان کو پتا نہیں چلا کہ نبی کون ہے، ان کو نہیں پتا چلا نبی جو وسیع اور غنی کون ہے. ہمیں تو پتا ہے. اب کیا مشکل ہے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اللہ کی نشانیوں سے اور اللہ کے نفاذ سے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ لقاء اللہ کی اس طرح پہلے بھی آئی تھی شروع کی آیات کے اندر. لقاء اللہ کیا ہے؟ بڑا ایک منصب، کوئی مرتبہ، رتبہ جس کے اوپر ابھی فی الحال بات نہیں ہو پائے گی. فرماتے خدا مختار جن لوگوں نے اس کا انکار کیا یہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے، ان کو رحمت نہیں ملنی. وہ اللہ نے کرم عذاب علیم فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار. کب قوم سے حضرت ابراہیم نے بھی سب کچھ کہا تو قوم کا جواب کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہا اسے قتل کر دو یا اس کو جلا دو. تو خدا نمودار نے ان کو آگ سے نجات دے دی. یہ داستان بڑی عجیب داستان ہے، اس کو میں بہت زیادہ عرض کیا کرتا ہوں اپنے دل کی تسلی کے لیے، یقین کے لیے کہ خدا تعالیٰ جب اپنی حجت کی نصرت کرنے لگتا ہے کسی معاملے میں جلدی نہیں کرتا، کبھی جلدی نہیں کرتا. لفظ اور پڑھوں ایک آیت کریمہ کا حصہ, ان بذلك لآیات لقوم یؤمنون, اور اس میں نشانی ہے ان قوموں کے لیے جو ایمان لائے. حضرت ابراہیم نے کہا بقول انما التقسم من دون الله اوثان موده بينكم في الحياه الدنيا, فرمایا تم نے اللہ کے سوا جو کچھ بھی کیا ہے, جن چیزوں کو تم نے اختیار کیا ہے, وہ سب بت ہیں جو تم نے دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کے سامنے جمع کر دیے. حضرت ابراہیم نے کہا یہ تم لوگ اللہ کے سوا جہاں کہیں جاتے ہو, یہ سب بتوں بتوں کو لے کر اپنے دل میں بیٹھے ہو, یہ تمہاری دنیا کی محبت کے لیے. سم یوم بعد, اور جو قیامت کے دن آئے گا تو سب ایک دوسرے کا انکار کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے پہ لعن کریں گے. وما واقعكم النار وما لكم من ناصرین, نہ آگ ان کا ٹھکانا بنے گی, نصرت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اب میں نے جو شروع میں عرض کیا بھی تھا, جو ابھی اینڈ میں آپ کو خدمت میں عرض کیا, وہی جو خدا اپنی حجت کی نصرت میں کبھی جلدی نہیں کرتا. اصل خدا کا نظام عجیب نظام ہے اس معاملے کے اندر. اللہ نے توفیق دی, ایک دفعہ میں نے اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا کہ خدا مندار جب اپنی حجت کی نصرت کرنے لگتا ہے تو وہ جو بہت ایک کرٹیکل ٹائم آتا ہے اس میں خدا کا طریقہ کار کیا ہے. اب آپ تصور فرمائیے, خدا مندار نے قرآن کریم میں بعض انبیاء کے نام ذکر کیے ہیں, اکثر انبیاء کے نام بھی ذکر نہیں کیے, اور بعض واقعات کو بار بار سنایا ہے, بار بار سنایا ہے. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم آگ میں ڈلے ڈالے گئے, اس واقع کو بار بار لکھا ہوا آپ کو دے دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچ گئے, پانی کے کنارے, اور کہا اے خدا میں کیا کروں, اس کو بار بار کہا. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تذکرہ فرمایا کہ ان کو سودی بھی چڑھا دیا گیا تھا, دشمن نے سازش کر دی تھی. اب میں اس پہ غور کرنا شروع کیا, خدا ہے اس میں نعمت کیا ہونی چاہیے, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو صرف ایک معاملہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے, قوم نے یہ کہا کہ اس کا علاج بس یہی ہے کہ اس کو یا تو قتل کر دو یا اس کو جلا دو. تو اب قوم نے کیا کیا, اس نے نبوت نے حکم دیا کہ تم فنسلو آلہ تکم, مثلا قرآن کریم کی آیت کریمہ کے مطابق کہ تم لوگ اپنے خداؤں کی نصرت کرو اور لکڑیاں جمع کرو, بے ساری لکڑیاں جمع کرا دی. اب تصور کریں کہ ایک حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے کتنی لکڑی چاہیے تھی, چار من پانچ من بہت ہوتی. ایک حضرت ابراہیم کو جلانا تھا, اس نے کیا کیا, اس نے وہ کام کیا جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں میڈیا پبلسٹی. پبلک سے کہہ رہا تم لکڑیاں لاؤ, تو بادشاہ تیرے پاس لکڑیاں کم ہیں, تو وہ لکڑی لیا. کہا میں پبلک کو انوالو کروں گا تاکہ ابراہیم کا کوئی ساتھ دینے والا نہ رہے, پبلک کو ابراہیم کے خلاف کر دوں گا. اور ان سے کیا کہا, ان سے یہ نہیں کہا یہ میرا دشمن ہے اس کو جلاؤ, کہا پنسرو آ جائے تو تم اپنے خداؤں کی نصرت کرو, اپنے خداؤں کی نصرت کرو, اس کو جلاؤ. ہمیشہ دوسروں کو دھوکہ دے دو, یہ طے شدہ اصول ہے ان لوگوں کا, دوسروں کو دھوکہ دے دو. حجت خدا کو تنہا رکھنے کے لیے اس قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں. اور وہ سارے لوگ جمع ہو گئے, جناب لکڑیاں لائی جا رہی ہیں, ڈیڑھ ساری لکڑیاں ہو گئی, ڈیڑھ ساری لکڑی میں آگ لگا دی, اور ایک عظیم و شان آگ لگ گئی, اتنی آگ لگی, اتنی آگ لگی کہ اس میں طے ہوا کہ حضرت ابراہیم کو بیچ میں لے جائیں گے کیسے, کہ وہ تو آگ شروع میں ہی اتنے شعلے مار رہے تھے اس کے نزدیک کو نہیں جا سکتا تھا. تو یہ طے ہوا کہ حضرت ابراہیم کو منجنی میں رکھ کے دور سے پھینک دیں گے تاکہ وہ آگ کے بیچ میں جا کر گرے. اچھا واقعہ بیچ میں گرانے کی ضرورت تھی کیا, اتنی بڑی آگ لگائی تھی, ذرا سا دھکا دے کے گرا دیتا, پھر وہ میڈیا پبلسٹی ہوگا, پبلک کے سامنے اپنی طاقت کا احساس کہ ہم اپنے دشمن کے ساتھ یہ حرکت کرتے ہیں. اچھا اب میں ایک لمحے کو سوچتا ہوں, خدا آیا یہ تم نے کیا کیا, اتنی بڑی آگ لگی, کتنی پاسبلٹیز ہو سکتی تھی. میں نے پہلے شاید سے رکھے ہو, اگر خدا چاہتا تو آگ ہی نہ لگتی بھائی, آپ کو اس دن کہہ دیتا کہ اپنے کام کو بند کر دے, تو نہ رکھے گا نہیں کیا اس نے. انہوں نے آپ کو کوئی ایندھن ڈالا ہوگا, خدا چاہتا تو کہہ دیتا آج ایندھن اثر نہ دکھایا, نہیں کیا. اچھا بہت سادہ کام, کچھ نہ کرتا, بارش کر دیتا بھائی, بارش ہو جاتی, لکڑیاں گیلی ہو جاتی اور پتہ نہیں آگ بجھ جاتی, اللہ نے کچھ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا, حجت تو خدا کو تنہا چھوڑ دیا, اس کا نبی ہے اکیلا بچارا, ساری دنیا اس کے مخالف ہو گئی. اب وہ اچھا نفس سے حجت خدا کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے مخالف ہو جائے, اس کا پورا بھی ایمان کم نہیں ہوتا. خدا کی طاقت اتنی, پوری دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف چلی گئی، ایک لحظے وہ لفظ نہیں کہنے کے مجھے خدا پہ اعتماد ہے. اگر خدا یہی چاہتا ہے یہی سے کوئی مسئلہ نہیں، فرشتے آ گئے سب کچھ کہنے کے لیے ہم بچاتے کہنے میں مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں. وہ رب دیکھ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے ڈال دیا. خدا نے فرمایا قرآن کریم میں ہم دشمن کو شکست دینے کے لیے لشکر نہیں بھیجتے. کیوں؟ فرماتا ہے زمین و آسمان میرا لشکر ہے اور لشکر نہیں بھیجوں گا. کیا کیا خدا نے سارا سب کچھ منظر اس نے لگایا تھا، آخر میں آگ سے کہا نہ جلا، بس نہیں کہا کہ بجھ جائے، کہیں بجھے نہیں جلے، اس سے نہیں جلا، نہ آگ بجھائی نہ بارش برسائی، یعنی منیمم ایفرٹ پر مقابلہ سیکھ لیا. اور مقابلہ کس نے طے کیا تھا؟ اسی نے گروپ میں سارا ایرینا اس نے لگایا، پبلک کو اس نے جمع کیا، لکڑیاں وہ لے کے آیا، آگ اس نے لگائی، ساری شعبہ کام اس نے کیے. اور اللہ نے اینڈ کیا کیا؟ اپنی حجت کا ساتھ دیا اس کے اطمینان کی وجہ سے. حجت کا ساتھ دیا بظاہر قسمہ پرسی کے عالم میں، صرف اتنا سا کام کیا، کہا یا نار کونی بردن وسلاما، اے آپ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا.
آواز بلند سو
جلدی نہیں کی، کلاس میں آپ کو بتایا جلدی وہ کرے گا جس کو موقع نکلنے کا خوف ہو. خدا جانتا ہے موقع میرے ہاتھ میں، جب بھی چاہوں گا کبھی بھی دیر نہیں. اب یہ جو رجتوں کی قربانیاں تھیں، یہ ایسی جگہ پہنچتی تھیں کہ قربانی بڑھانی پڑ رہی تھی، ہر حجت خدا کو قربانی بڑھانی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی بڑھائی، کہا میں اتنا کروں گا کہ میں آگ میں جلنے کو تیار ہو جاؤں گا، آگ میں گر جاؤں گا، لیکن خدا نے قتل نہیں ہونے دیا، شہید نہیں ہونے دیا، کام بچا لیا. کیوں؟ اس کو دیر نہیں ہے، دیر سمے کا کوئی مسئلہ نہیں، کہا ڈال دے تو ڈال دے، میدان سارا وہ لگاتا ہے اور جب خدا آخر میں جیتتا ہے جب نصرت آتی ہے. اچھا نصرت کا قانون کیا ہے؟ نصرت آتی ہے صبر پہ، نصرت خدا کا قانون صبر ہے. صبر کرو اور یقین ہو جب کے اندر، اگر کسی شخص کو اللہ پہ یقین ہو اور صبر دکھائے نصرت خدا آ جائے گی، یہ قانون الہی ہے. حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ ہوا، نصرت مل گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ قوم کو لے کے چلو. اب فرعون اور اس کی فوج اتنی تھی کہ یہ جو بنی اسرائیل قوم تھی یہ کئی لاکھ تھے، اندازہ یہ ہے کہ شاید 4 لاکھ سے 6 لاکھ تھے بنی اسرائیل جن کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تھے. اور وہ فرعون اپنی فوج پر اتنا مغرور تھا کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، وہ کہتا تھا کہ یہ سلسلہ قلیل، یہ تو میرے نزدیک مٹھی بھر لوگ، ان کی حیثیت کیا میرے سامنے. 4 سے 6 لاکھ پبلک تھی اور وہ کہتا تھا کہ ان کی حیثیت کیا میرے سامنے، اتنا بڑا لشکر ہے میرا. وہ لے کے چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، پانی آ گیا، نہ جائے رفتن نہ پایا محمد، آگے جائیں تو پانی ہے، کھڑے رہے تو دشمن آتا ہے، پیچھے کا تو سواری نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حجت خدا ہے، حجت خدا ہے، صبر بھی ہے اطمینان بھی ہے. خدا نے تعالیٰ سے فرمایا خدایا کیا کرنا ہے تو بتا. فرمایا خوشی کو پانی پہ لاٹھی مارو تو تمہارے راستہ کھول دوں. اچھا یہ فوج کون لے کے آیا تھا؟ فرعون خود آیا تھا. پانی میں کون کودا تھا؟ فرعون خود کودا تھا. سب کچھ اس نے کس لیے کیا تھا؟ یہ نمائش دکھا رہا تھا اپنی فوج کی. اللہ نے آخر میں کچھ نہیں کیا، پانی سے کہا کہ جو کھلنے کی اجازت دی تھی اب اجازت نہیں ہے، ایکسٹرا پانی نہیں بھرا جا. میں تو دیکھتا ہوں خدا منیمم ایفرٹ سے دشمنوں کو مارتا ہے، یعنی ایکسٹرا پانی بھی نہیں بھرایا، ایک نیا راستہ بھی نہیں کھولا، کچھ نہیں کیا، کہا جو پہلے کھولا تھا اب اس کو بند کر دو، جو پہلے ہلا تھا وہ واپس اپنی جگہ پہ آ گیا، ایکسٹرا پانی بھی نہیں برسا، کچھ بھی نہیں کیا. اور دشمن مر گیا. اچھا پھر یہاں پہ کوئی کریٹیکل پوائنٹ یہی ہے, کیا جلدی کی خدا ہے؟
نہیں,
آخرت تک لے کر جاتا ہے. اس دفعہ بھی حجت خدا کو شہید نہیں ہونے دیا, آخرت تک لے کر گیا, مرنے نہیں دیا, شہید نہیں دیا, آخرت پھر بچے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اور سنگین کر دیا. اگر آپ نوٹ کریں, حضرت ابراہیم تنہا تھے, حضرت ابراہیم تنہا تھے, صحیح ہے, خدا نے بچایا تھا آخر وقت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تنہا نہیں تھے, پبلک کافی زیادہ تھی, صحیح ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں سخت تھا, تنہا بھی تھے, مخالف پبلک بہت زیادہ تھی, اور مارا بھی بہت تھا, بہت مارا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف وہ جو فلمی مناظر آئے ہیں, جو وہ کوئی نئی مووی بنی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیشن آف کرائسٹ نام کا فلم بنی تھی, اس نے لوگوں کو رلا دیا تھا. آج کی دنیا کے, آج کی مادی دنیا کے لوگوں کو رلا دیا تھا. بڑے بڑے لوگ روتے ہوئے نکلتے تھے پیشن آف کرائسٹ دیکھ کر, حیران رہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی قربانی دی. اللہ نے اپنی حجت کو مشکل میں ڈالا, سب کا امتحان کیا, آخری وقت میں خدا نے فیصلہ کیا کہ میں عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو سنی چڑھوا دوں گا. حضرت عیسیٰ کو بچا لیا. پھر آپ ایک بار دیکھیے, اب بھی شہید نہیں ہونے دیا. لیکن سید الشہداء کے معاملے میں کہا شہید ہونے کا, سید الشہداء نے حجت خدا کے امتحان کو کہیں اور پہنچا دیا. اللہ نے کہا مجھے جلدی نہیں ہے, شہید ہونے دو. اب ساری دنیا کی سوچ رہی ہوگی ابراہیم کو بچایا تھا, موسیٰ کو بچایا تھا, عیسیٰ کو بچایا, نبی کا حسین شہید ہو رہا ہے, کہاں شہید ہونے دو. اس کو پتا تھا کہ یہ حجتوں میں صبر کی طاقت کس میں کتنی ہے. حسین اس میں صبر کی طاقت کو چھوڑ. سید الشہداء نے مدینہ میں ایک جملہ کہا تھا, عظیم الشان جملہ, فرمایا تھا جن گوپیوں میں میں پلا ہوں وہ بیعت نہیں کرنے دوں. اللہ جانتا تھا کہ ابراہیم فاطمہ کی گوپی میں نہیں پلے, حسین فاطمہ کی گوپی میں. یہ صبر کرے گا کہ علی مرتضیٰ کی گوپی میں پلے, یہ صبر کریں گے. خدا نے صبر کو بڑھا دیا, سید الشہداء شہید ہوتے ہیں. سر اقدس نے کیوں پیدا کیا؟ یہ تو دور کی بات ہے, جب علی اکبر شہید ہو رہے تھے فرشتے اس وقت کام اٹھتے تھے. خدا علی اکبر کو شہید کر پائے گا؟ خدا نے سب کچھ دے دیا, سب کچھ ہو گیا, آپ نے مسلم بازاروں کے اندر آ گیا اور صبر کا امتحان جاری ہے. اب میں پھر اضافہ کروں, ارے حسین کا صبر تو ابراہیم سے پیدا ہوا ہی, بی بی زینب کا صبر کتنا ہے؟ سب کے صبر کیا, آپ نے وہ سرا صبر کر رہا ہے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا صبر کر رہا نہیں ہے. یہ سارا میدان کفر نے تیار کیا ہے, اور سید الشہداء کا سر اقدس بھیجنے کے اوپر کوفہ کے بازار میں ہے. یوں لگا جیسے نمرود جیت گئے, فرعون جیت گئے. اللہ نے صرف اتنا اشارہ کیا, سر حسین سے آواز آئی, اب حسب تم الناس حاضر کافر ورعیم قانون ہدایا جناب. اب جو سر حسین نے جناب سے قرآن شروع کی, لوگوں کو پتا چل گیا اس طرح خدا نے شہید کر کے جتایا, اس طرح شہید کر کے دیتا. ہمارے رمضان میں قرآن کریم کا ذکر ہوا ہے, اہل بیت کا ذکر ہوا ہے, اس قریب کو ہم سے قبول کرتا ہوں. اے پاک پروردگار, اس حجت خدا کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اس کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار, وقت کے امام کا انتظار تم نے قرار دیا ہے, تو جو آسنا محمد والے محمد کا پروردگار تعظیم فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کی دانشاہوں میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام امامت کرام میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.